أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين بالقاسم محمد صلوات بھیجو محمد علیہ وسلم. وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. درود بھیجے محمد والے محمد پر. میں تقریباً 11:16 پہ باہر آ گیا تھا, لیکن اوپر شاید کوئی پروگرام ہو رہا ہے, تو میں سمجھا کہ کہاں پروگرام ہے مجھے نہیں پتہ تھا, باہر کوئی ریسیو کرنے والا نہیں تھا, اس لیے میں باہر بیٹھ گیا. تو میرے خیال میں 10 شاید لیٹ ہو گیا, تو جس کا سبب جو ہے وہ ہمارے دوست اگر وہاں باہر ریسیو کر لیتے تو شاید دیر نہ ہوتی. درود بھیجے محمد والے محمد پر. ہماری جو گفتگو تھی وہ امر بالمعروف نہیں المنکر کے حوالے سے تھی, اور ہم نے عرض کیا تھا کہ امر بالمعروف نہیں المنکر ایک ایسا فریضہ ہے کہ جو اسلام کے اجتماعی اہم ترین احکام میں سے ہے, اور اگر اس فریضے کو صحیح طور پر انجام دیا جائے تو ہمارے معاشرے کی تمام چیزیں سیدھی ہو سکتی ہیں, تمام چیزیں ٹھیک ہو سکتی ہیں, ہمارا معاشرہ مستحکم ہو سکتا ہے, ہمارا معاشرہ ترقی یافتہ ہو سکتا ہے, ہمارا معاشرہ اور ہمارے معاشرے کے لوگ تعمیر اور ترقی کی طرف آ سکتے ہیں, منفی چیزوں سے پرہیز کرتے ہوئے اپنی شخصیت کو بنا سکتے ہیں, معاشرے کو بنا سکتے ہیں, اگر امر بالمعروف نہی عن المنکر پر درست طریقے سے عمل ہو جائے. میں نے چند آیات اور روایات آپ کے سامنے بیان کی تھیں, آج بھی چند روایات اور آیات آپ کے سامنے پڑھوں گا جو قرآن مجید نے بیان کیا ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر کے حوالے سے. اللہ تعالیٰ نے بہترین امت کا خطاب کس کو دیا ہے؟ اس قوم کو دیا ہے کہ جو امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کرتی ہے. بہترین امت تم کیوں ہو؟ اس لیے کہ تم لوگوں کو برائیوں سے روکتے ہو اور نیکیوں کی دعوت دیتے ہو, اس لیے تم بہترین امت ہو. لہذا سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 جس میں ارشاد ہوتا ہے کن تم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ, تم بہترین امت ہو جسے لوگوں کے لیے منظر عام پر لایا گیا ہے, نسلوں کے لیے منظر عام پر تمہیں لایا گیا ہے اے صاحبان ایمان. کیوں؟ اس لیے کہ تم نیکیوں کا حکم دیتے ہو اور برائیوں سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو, اس لیے تم بہترین امت ہو. یعنی یہاں پر بہترین امت دو بنیادوں پر ہے, ایک ایمان باللہ اور دوسرا امر بالمعروف نہیں عن المنکر. بس یہاں سے سمجھ میں آیا کہ جو امت امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر نہیں کرتی اس کا مطلب ہے وہ خیر امت نہیں ہے. خیر امت ہونے کا جو معیار ہے وہ کیا ہے؟ اس فریضے کو ادا کرنا. اسی طرح سے خداوند عالم نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 104 میں ارشاد فرمایا و فلتکم منکم امہ یدعون الی الخیر ویامرون بالمعروف وینہون عن المنکر اولئک هم المفلحون. کہ اور تم میں سے ایک گروہ ہونا چاہیے, ایک امت ہونی چاہیے کہ جو لوگوں کو امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کرے. بس یہ جو گروہ ہوگا, یہ جو امت ہوگی, یہ کیا ہوگا؟ اولئک هم المفلحون, یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. یعنی جو امر بالمعروف نہیں عن المنکر کرے گا وہی فلاح پائے گا, جو نہیں کرے گا وہ فلاح نہیں پائے گا. لہذا پچھلے میں نے لیکچر میں عرض کیا تھا کہ ہم یہ کہیں کہ ہم مسلمان ہیں, میں بڑا مومن ہوں, میں بڑا متقی ہوں, میں نماز بھی پڑھتا ہوں, روزہ بھی رکھتا ہوں, حجاب بھی کیا ہوا ہے, سب کچھ ہے, لیکن میں دوسرے کو کہنا مناسب نہیں سمجھتا, میں اپنی ڈیوٹی محسوس نہیں کرتا کہ دوسرے کو میں نیکیوں کی طرف بلاؤں. تو اسلام یہ کہے گا کہ ٹھیک ہے تم نماز پڑھتے ہو, ٹھیک ہے کہ تم روزہ رکھتے ہو, عبادات انجام دیتے ہو, لیکن تمہاری ڈیوٹی جہاں خود نماز پڑھنا ہے وہاں دوسروں کو بھی نماز کی طرف بلانا ہے. لہذا تم ایک ثواب کرتے ہو اور ایک گناہ کرتے ہو. ثواب یہ ہے کہ تم خود نماز پڑھتے ہو, اور گناہ یہ ہے کہ تم دوسروں کو نماز کی طرف نہیں بلاتے. لہذا یہ دو فریضے ہیں, ایک خود نماز پڑھنا اور دوسرا دوسروں کو نماز کی طرف بلانا. درود بھیجے محمد والے محمد پر. اب سوال یہ ہے کہ اس آیت کے اندر کہا گیا کہ ولتکم منکم امہ, تم میں ایک امت ہونی چاہیے. امت کسے کہتے ہیں؟ امت کی تعریف کیا ہے؟ کوئی دوست بیان کرے گا؟ امت کسے کہتے ہیں؟ نیشن کو, یعنی قوم. قومیں تو ساری قومیں ہوتی ہیں, پاکستانی قوم تو, امریکی قوم تو, لبنانی قوم. آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ فالوورس. ماشاء اللہ, ہماری بہنوں میں سے کوئی بتائے. ماشاء اللہ, ٹھیک ہے. یہ آپ تین چار لوگوں کی باتیں ملا کر صحیح تعریف بنتی ہے کہ امت ایک ایسا گروہ ہے کہ جو ایک نظریہ رکھتا ہے, ایک راہبر رکھتا ہے, اور وہ اس کی تعلیمات کے مطابق عمل انجام دیتا ہے, اسے امت کہتے ہیں. لہذا امت پوری کی پوری, یعنی جیسے کہتے ہیں نیشن, قوم. قوم بھی امت ہو سکتی ہے, اور ہو سکتا ہے قوم ہو امت نہ ہو, ٹھیک ہے. جیسے ہم پاکستانی قوم ہیں لیکن امت نہیں ہے. امت کب بنیں گے؟ کہ جب ہماری ایک لیڈرشپ ہوگی, جب ہم ایک نظریے کے اوپر عمل کریں گے, اور جب اس نظریے کے مطابق ان تعلیمات کے اوپر چلیں گے تو ہم ایک امت کہلائیں گے. قرآن کے مطابق یہ امت ہے. بس یہ جو امت ہے ایک لیڈرشپ کو مانتی ہے, یہ اس کی ڈیوٹی کیا ہے؟ امر بالمعروف نہیں عن المنکر کرنا. اب میں نے عرض کیا تھا پچھلے لیکچر میں کہ آج سے 1000 سال پہلے, 1200 سال پہلے, تقریباً خلیفہ دوم کے زمانے سے ہی ایک گروہ تشکیل دیا گیا تھا, ایک ادارہ تشکیل دیا گیا تھا جسے ادارہ حسبہ کہا گیا یا ادارہ احتساب. تو یہ ادارہ حسبہ کا کام کیا تھا؟ لوگوں کو امر بالمعروف نہیں المنکر کرنا. لیکن میں نے عرض کیا تھا کہ امر بالمعروف نہیں المنکر کا دائرہ جو ہے وہ محدود نہیں تھا, وسیع تھا. انشاءاللہ اس کے اوپر مزید اب بات کرتے ہیں. تو اب سوال یہ ہے کہ اگر ایک ادارہ امر بالمعروف نہیں عن المنکر کے لیے بنا لیا جائے, مثلا ہم کراچی میں بنا لیں ایک ادارہ, ایک کمیٹی بنائیں جس کا ہم نام رکھیں امر بالمعروف نہیں المنکر کمیٹی, اور وہ اپنے فریضے کو انجام دے, تو اب اگر یہ گروہ اپنے فریضے کو انجام دے تو کیا کراچی کے باقی جو مومنین ہیں مسلمان ہیں ان کے اوپر سے یہ عمل ساقط ہو جائے گا؟ یا فرض کر لیجئے ہمارے پاکستان کے اندر بہت اچھی حکومت آ جائے، الہی حکومت آ جائے، اور ہمارا نظام جو ہے وہ اسلامی ہو جائے، اور حاکم اسلامی خود اپنی حکومت کے پاور سے امر بالمعروف نہی نہی المنکر کرے، تو کیا باقی مسلمانوں سے جو عام باشندہ ہے، جو اللہ اور رسول پر ایمان رکھتا ہے، اس ملک میں رہتا ہے، کیا ان کے اوپر سے امر بالمعروف نہی نہی المنکر ساقط ہو جائے گا؟ کیا فرماتے ہیں آپ، ساقط ہوگا یا نہیں ہوگا؟ یعنی یہ کیسا واجب ہے کہ جو سب پر فرض ہے یا بعض لوگ انجام دے تو باقی پہ سے ساقط ہو جاتا ہے؟ سب پر فرض ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر، سب کے سب افراد کے اوپر فرض ہے، البتہ میں نے عرض کیا تھا کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کے کچھ درجات ہیں، بعض درجوں میں سختی کرنی پڑتی ہے، بعض درجوں میں کسی قاتل کو قتل کرنا پڑتا ہے، کسی چور کو سزا دینی پڑتی ہے، تو یہ جو سزا دینی پڑتی ہے، جیل میں ڈالنا پڑتا ہے، آیا یہ ہم سے متعلق ہے، یعنی عام مسلمانوں سے متعلق ہے، عام صاحبان ایمان سے متعلق ہے؟ یقیناً یہ عام مسلمانوں سے متعلق نہیں ہے، یہ کام کس کا ہے؟ یہ حاکم شرع کا کام، حکومت اسلامی کا کام ہے، یہ ہمارا اور آپ کا کام نہیں ہے۔ ہمارا کام کیا ہے؟ ہمارا کام لوگوں کو اچھے انداز سے نصیحت کرنا ہے، زبان کے ذریعے سے، عمل کے ذریعے سے لوگوں کو امر بالمعروف نہی نہی المنکر کرنا ہے، چاہے گورنمنٹ اپنا فریضہ انجام دے، ہمارے اوپر سے ساقط نہیں ہوتا۔ حتیٰ حاکم مسلمین بھی اگر غلط کام کرے تو اس صورت میں بھی اس کو امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنا کس کے ذمہ ہے؟ عوام کے ذمہ، میرے اور آپ کے ذمہ۔ یعنی ایک سلطان جس کی بیعت کی گئی، فرض کر لیجئے پرانے زمانے میں بیعت ہوا کرتی تھی، جس کی بیعت کی گئی، جس سے وفاداری کا عزم کیا گیا، جس کی اطاعت کا عزم کیا گیا، ہو سکتا ہے وہ فسق و فجور کرے، ہو سکتا ہے وہ غلط راہ پر چل پڑے۔ اس صورت میں تمام علماء پر اور عام عوام کے اوپر کیا ہے؟ فرض ہے کہ وہ حاکم کو، سلطان کو، بادشاہ کو کیا کرے؟ امر بالمعروف نہی عن المنکر کرے۔ لہذا یہ فریضہ فقط حکمرانوں تک محدود نہیں ہے یا ایک گروہ تک محدود نہیں ہے، بلکہ تمام کے تمام امت کے اوپر یہ فریضہ عائد ہوتا ہے۔ ایک دفعہ درود بھیجے محمد والے محمد پر۔ لہذا قرآن مجید کی ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کرتا ہوں، سورہ توبہ کی آیت نمبر 71، کہ خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، کہ مومنین اور مومنات یہ کیا ہیں؟ صاحبان ایمان کون ہیں؟ اولیاء ہیں، ایک دوسرے کے ولی ہیں، ان کے درمیان آپس میں الفت اور محبت کا رشتہ قائم ہے۔ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، اور یہ جو صاحبان ایمان ہیں جن کے درمیان الفت و محبت کا رشتہ قائم ہے، یہ کس وجہ سے قائم ہے؟ چونکہ یہ ایک دوسرے کے حالات میں دلچسپی لیتے ہیں، اور حالات میں چونکہ دلچسپی لیتے ہیں اس لیے امر بالمعروف نہی عن المنکر کرتے ہیں۔ آیت اللہ شہید مطہری نے کہا کہ اس آیت کے اندر علت اور معلول کا ایک تسلسل ہے، کہ یہ کام کرو گے تو اس کا جو نتیجہ ہوگا وہ یہ ہوگا۔ مثلا ایمان کا نتیجہ کیا ہے؟ ایمان کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے سے محبت کریں، ولی بنیں ایک دوسرے کے۔ ولایت کا تقاضا کیا ہے؟ ولایت کا تقاضا ہے ایک دوسرے کے حالات میں دلچسپی لینا، اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا۔ یعنی جس طرح سے میں اچھائی کی طرف آؤں، میں اپنی بہن اور اپنے بھائی کو بھی اچھائی کی طرف لے کر آؤں، اور جس طرح سے میں برائی سے رکتا ہوں، اسی طرح سے اپنے بھائی اور بہن کو بھی برائی سے روکوں۔ اور اس امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے کی ادائیگی کا تقاضا کیا ہے؟ کہ اللہ کی عبادت کرو۔ وہ کیا ہے؟ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنے والے یہ مومنین و مومنات کیا کریں؟ نماز قائم کریں اور غربا میں زکوٰۃ کو تقسیم کریں۔ یہ نتیجہ ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر کا۔ اور یہ جو عبادت کریں گے، اس عبادت کا تقاضا کیا ہے؟ اس عبادت کا تقاضا اور نتیجہ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولُهُ، کہ یہ اللہ کی اطاعت کریں، اللہ کے رسول کی اطاعت کریں۔ پس جو مومن اور مومنہ یہ سارے کام انجام دے گا تو کیا اللہ تعالیٰ کیا کرے گا اس کے ساتھ؟ اولئک سیرحمہم اللہ ان اللہ عزیز حکیم، بس اللہ تعالیٰ ان کے اوپر اپنی بے پایان رحمتوں کو نازل کرے گا، چونکہ اللہ تعالیٰ عزیز اور حکیم ہے۔ درود بھیجے محمد والے محمد پر۔ بس یہاں پر اس آیت میں سورہ توبہ کی آیت نمبر 71 میں کہا گیا کہ والمؤمنون والمؤمنات، اور مومنین اور مومنات یہ کیا ہیں؟ بعضہم اولیاء و بعض، یہ ان کے درمیان آپس میں الفت و محبت کا رشتہ قائم ہے ایمان کی بنیاد پر۔ اور جب قائم ہے تو یہ سب کے سب کیا کرتے ہیں؟ ایک دوسرے کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے ہیں۔ بس یہاں سے سمجھ میں آئے کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر فقط حکمرانوں پر فرض نہیں ہے، فقط ایک گروہ پر فرض نہیں ہے، فقط مولانا حضرات کے اوپر فرض نہیں ہے، مبلغات پر فرض نہیں ہے، تمام کے تمام صاحبان ایمان کے اوپر اس کا احاطہ ہے، اور سب کے سب صاحبان ایمان کے اوپر فرض ہے کہ وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کریں۔ درود بھیجے محمد والے محمد پر۔ میں نے عرض کیا تھا کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر ہم نے کیا کر دیا؟ ہم نے اسے محدود کر دیا، ہم نے اسے محدود سمجھا، جبکہ اسلام میں امر بالمعروف نہی عن المنکر کا جو دائرہ ہے وہ انتہائی وسیع ہے۔ لہذا میں نے پچھلی لیکچر میں ایک روایت عرض کی تھی امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے، ذرا بہتر انداز سے صلوات پڑھیں پتہ چلیں جاگ رہے ہیں آپ۔ میں اس روایت کو دوبارہ سے پڑھتا ہوں آپ کے سامنے، اور آپ ذرا غور کیجئے گا کہ اس روایت میں امر بالمعروف نہی عن المنکر کا دائرہ کتنا وسیع ہے۔ دوبارہ سے اس پہ دقت کرتے ہیں۔ امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ بہا تقام الفرائض، یعنی امر بالمعروف نہی عن المنکر ایک ایسا فریضہ ہے جس کے وسیلے سے تمام کے تمام فرائض پر عمل ہوتا ہے، تمام کے تمام فرائض پر عمل ہوتا ہے۔ وتأمن المذاہب، اور راستے پرامن ہوتے ہیں۔ وتحل المقاصب، اور اسی امر بالمعروف نہی عن المنکر کے وسیلے سے روزی حلال ہوتی ہے، رزق حلال کمایا جاتا ہے۔ کس کے وسیلے سے؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے وسیلے سے۔ وترد المظالم، اور ظلم کا مقابلہ کیا جاتا ہے۔ کس کے وسیلے سے؟ امر بالمعروف نہی عن المنکر کے وسیلے سے۔ وَتُعَمِّرُ الْأَرْضُ، اور اسی فریضے کے وسیلے سے زمینوں کو آباد کیا جاتا ہے، یعنی جو زمینوں کی تعمیر اور ترقی ہے، معاشروں کی جو تعمیر اور ترقی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ اسی وسیلے سے ہے. وَيَنْتَصِفُ مِنَ الْأَعْدَاءِ، اور دشمنوں سے اس فریضے کے وسیلے سے انتقام لیا جاتا ہے. وَيَسْتَقِيمُ الْأَمْرُ، اور تمام کے تمام امور اسی وسیلے سے، اسی فریضے سے ٹھیک ہو جاتے ہیں. توجہ ہے میری طرف یا نہیں؟ یعنی اس فریضے سے اتنے سارے کام ہوتے ہیں، اس کا دائرہ اتنا زیادہ وسیع ہے. جو میں نے نوٹ کیا، آپ دیکھیں کہ اس چھوٹی سی روایت کے اندر کیا کیا چیزیں آئیں. سب سے پہلی چیز کہ تمام فرائض پر عمل ہوتا ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر کے وسیلے سے، یعنی تمام عبادات اس کے وسیلے سے انجام پاتی ہیں. نمبر دو، اس فریضے کا تعلق امن و امان سے بھی ہے، امنیت سے ہے. یعنی اگر امر بالمعروف نہی عن المنکر کو صحیح طور پر انجام دیا جائے تو معاشرے میں امنیت آ جائے گی، سیکیورٹی پیدا ہو جائے گی، معاشرہ آپ کا سیکیور ہو جائے گا امر بالمعروف نہی عن المنکر کی وجہ سے. تیسرا، حلال روزی کمانے کے مواقع میسر آئیں گے، یعنی معیشت ٹھیک ہو جائے گی، اقتصاد ٹھیک ہو جائے گا آپ کا. نمبر چار، مظلوموں کی دادرسی، یعنی دفاع، امت کا دفاع، اسلام کا دفاع، مظلوم کا دفاع. یعنی آپ کہیں کہ جو ہماری منسٹری آف ڈیفینس ہے اس کا تعلق بھی کس سے ہے؟ امر بالمعروف نہی عن المنکر، ٹھیک ہے. امن و امان جن کے ذمے ہیں، پولیس ہے، فوج ہے، دیگر اور جو ہمارے ادارے ہیں، جن کی ذمے ہوتا ہے کہ وہ ملک کو پرامن کریں، راستوں کو پرامن کریں، اب اس کا بھی تعلق کس سے ہے؟ امر بالمعروف نہیں عن المنکر سے ہے. اسی طرح سے تعمیر اور ترقی، زمینیں آباد ہوتی ہیں، اس کا تعلق بھی کس سے ہے؟ امر بالمعروف نہیں عن المنکر سے ہے. اور کہا کہ سب کے سب کام روح برا ہو جاتے ہیں، سب کے سب کام ٹھیک ہو جاتے ہیں، یعنی معاشرے کا سارا نظام ٹھیک ہو سکتا ہے اگر امر بالمعروف نہیں عن المنکر انجام دیا جائے. ایک دفعہ درود بھیجے محمد والے محمد پر. اب میں عرض کروں گا کہ شہید مطہری نے اسے ذکر فرمایا کہ گزشتہ 150 سالوں میں جو خرابی زیادہ پیدا ہوئی ہے، گزشتہ 150 سالوں میں زیادہ خرابی پیدا ہوئی. یعنی یہ جو فریضہ جس کا مفہوم انتہائی خوبصورت اور انتہائی وسیع تھا، وہ کیا ہو گیا؟ انتہائی محدود ہو گیا، اور اس کے حلیے کو بگاڑ دیا گیا. امر بالمعروف نہی عن المنکر جو انتہائی خوبصورت چہرہ تھا، اسے خراب کر دیا گیا. تو شہید مطہری فرماتے ہیں کس طرح سے خراب کر دیا گیا؟ اس طرح سے خراب کر دیا گیا کہ پرانے زمانے میں، یعنی 150 سال کے دوران، لوگ امر بالمعروف نہی عن المنکر کا مس یوز کرنے لگے. اگر مجھے کسی سے انتقام لینا ہے تو میں کیا کروں گا؟ میں امر بالمعروف نہی عن المنکر کے نام پر کسی سے انتقام لے سکتا ہوں. اگر میں کسی کی توہین کرنا چاہتا ہوں تو میں نہی عن المنکر کے نام پر کسی کی توہین کر سکتا ہوں، امر بالمعروف کے نام پر کسی کی توہین کر سکتا ہوں. اور شہید مطہری فرماتے ہیں کہ بعض دفعہ یہ لوگ یہ کرتے تھے کہ 2 مہینے کسی مدرسے میں پڑھتے تھے، داڑھی لمبی کرتے تھے، سر پہ امامہ رکھتے تھے، ابا قبا پہنتے تھے، اور اس کے بعد امر بالمعروف نہی عن المنکر کے نام پر غلط کام کرتے تھے، دنیاوی فائدے اٹھاتے تھے. لوگوں میں یہ مشہور ہوتا تھا کہ یہ بہت بڑے مولانا ہیں، بہت بڑی تبلیغ کرنے والے ہیں، لیکن وہ کیا کرتے تھے؟ اس امر بالمعروف نہی عن المنکر کے وسیلے سے بجائے منکرات کو روکنے کے منکرات کو انجام دیتے تھے. اور معروف کو پھیلانے اور نیکیوں کو پھیلانے کے بجائے کیا کرتے تھے؟ نیکیوں کے پھیلنے کو روکنے کا باعث بنتے تھے، رکاوٹ بن جاتے تھے. لہذا پرانے زمانے میں یعنی 150 سال 200 سال کے درمیان کچھ اس طرح کے امور انجام پائے جس سے آہستہ آہستہ پبلک جو ہے وہ اس فریضے سے دور ہوتی چلی گئی، عام لوگ دور ہوتے چلے گئے. دوسرا، اس کے اندر تشدد کا عنصر آ گیا، سختی کا عنصر آ گیا. جب یہ کہا جاتا ہے نا کہ امر بالمعروف کا حکم دو، نہیں عن المنکر کا حکم دو، تو ہمارے یہاں حکم سے مراد کیا لی جاتی ہے؟ یعنی سخت بات کرو، یہ کرو اور یہ نہ کرو، عام طور پر ہم یہ مراد لیتے ہیں. حالانکہ امر بالمعروف نہیں عن المنکر فقط یہ نہیں ہے کہ ہم کہیں یہ کرو سختی کے ساتھ اور یہ نہ کرو، وہ میں ابھی آگے بیان کرتا ہوں. شہید متحری نے ایک واقعہ نقل کیا ہے آغے نجفی اصفہانی کا، اس حوالے سے کہ آپ دیکھیں کس طرح سے سختی کی جاتی تھی اس زمانے میں. کہا کہ آیت اللہ نجفی اصفہانی کے پاس کچھ لڑکے آئے جو اپنے آپ کو طالب علم کہتے تھے، مولانا کہتے تھے، کسی مدرسے کے طالب علم تھے، جن کے ہاتھ میں ٹوٹا ہوا ایک دائرہ تھا، ٹوٹی ہوئی ڈھولک تھی، اور بڑے غصے کے عالم میں وہ آئے جیسے کہیں سے لڑ کے آ رہے ہیں. تو آیت اللہ نجفی اصفہانی نے پوچھا کہ بھائی کہاں سے آ رہے ہو، یہ حلیہ کیوں بنا ہوا ہے تمہارا، کہیں سے لڑ کے آ رہے ہو؟ کہا کہ ہاں قبلہ، ہمیں پتہ چلا کہ یہاں سے 10 گھر پار کسی گھر میں شادی ہو رہی ہے، وہاں ڈھولک بجایا جا رہا ہے، میوزک بجایا جا رہا ہے. تو ہمیں جب پتہ چلا تو ہم مدرسے کی چھت سے چڑھ کر دوسرے گھر پر کودے، پھر وہاں سے دوسرے گھر پہ کودے، ہوتے ہوتے اس گھر میں کودے کہ جہاں پر شادی ہو رہی تھی اور جہاں پر ڈھولک بجایا جا رہا تھا. وہاں جا کر ہم نے ڈھولک چھینا اور دیگر انسٹرومنٹ چھینے جو میوزک کے تھے، اور وہاں پر لوگوں کی پٹائی لگانا شروع کی، اتنا مارا کہ صحیح طرح سے نہیں عن المنکر ہم کر کے آ رہے ہیں. اور ایک شخص کہتا ہے ان میں سے کہ میں نے دولہا کے منہ پہ زوردار تھپڑ مارا. ابھی آیت اللہ اصفہانی کو بتا رہے ہیں. تو آیت اللہ اصفہانی سر پکڑ کے بیٹھ گئے کہ بھائی تم میرے مدرسے کے طالب علم ہو، یہ نہیں عن المنکر کر کے آ رہے ہو تم؟ کہاں یہی طریقہ ہے ہم نہیں عن المنکر کرنے کا. کہا تم نے نہیں عن المنکر کرنے کے لیے ان لوگوں کو برائی سے روکنے کے لیے خود کتنی برائیاں انجام دی ہیں. سب سے پہلی بات، تم نے جاسوسی کیوں کی کہ کسی کے گھر میں 10 گھر پار ڈھولک بجایا جا رہا ہے؟ تمہیں جاسوسی کا کس نے اختیار دیا کہ تم اس گھر کی جاسوسی کرتے؟ جاسوسی کرنا حرام ہے. دوسرا، تم لوگوں کی چھتوں پر چڑھے ہو بغیر ان سے پوچھے، بغیر اجازت کے، تو کیا شرن جائز ہے یہ کام؟ تم نے حرام کام کا ارتکاب کیا. پھر اس گھر میں کودے بغیر اجازت کے جس گھر میں خوشی منائی جا رہی تھی، شادی ہو رہی تھی، اور خوشی کی محفل کو تم نے غم میں تبدیل کیا، کتنا بڑا حرام کام کیا. اور پھر تمہیں کس نے اختیار دیا کہ تم کسی کو تھپڑ مارو اور کسی کی توہین کرو؟ شرم تمہارے لیے جائز نہیں ہے. تو امر بالمعروف نہیں المنکر کرنے کے لیے تم نے اتنے سارے حرام کام انجام دیے جو تمہارے لیے شرم جائز نہیں تھے. لہذا آیت اللہ نجفی نے انہیں سمجھایا کہ امر بالمعروف نہیں المنکر کیا ہے. تو عزیز ساتھیوں، آج ہمارے معاشرے میں بھی امر بالمعروف نہیں المنکر اگر اس طرح سے نہیں ہے تو کم و بیش اسی طرح سے سخت مفہوم ہمارے ذہن میں کہ جیسے ہی کسی کو دیکھیں نماز نہیں پڑھتا فوراً سے اسے ڈانٹ دیں، اگر کوئی خاتون حجاب نہیں کرتی تو سختی سے اسے کہیں کہ تم کیوں نہیں حجاب کرتی. لہذا علماء نے اس کے اوپر بحث کی ہے کہ امر بالمعروف نہیں المنکر کا طریقہ کیا ہے. فقط کیا یہی دو طریقے ہیں کہ زبان سے نصیحت کی جائے اور ڈنڈا استعمال کیا جائے، تشدد کا راستہ اختیار کیا جائے. لہذا تین جو درجے بیان کیے گئے ہیں امر بالمعروف نہی عن المنکر کے، تین درجے ہیں، کون کون سے درجے ہیں؟ پچھلی دفعہ بھی بیان کیے تھے، بالقلب یعنی دل سے، اور باللسان زبان سے، اور بالید ہاتھ سے، تین درجے ہیں، ٹھیک ہے؟ دل سے بھی امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنا، زبان سے اگلا درجہ ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنا، اور ہاتھ سے امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنا تیسرا درجہ ہے۔ تو اب یہ جو کہا گیا دل سے امر بالمعروف نہی عن المنکر کرو، اس کا معنی کیا ہے؟ اس معنی کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اگر کوئی سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں بیچ میں۔ بالقلب کا معنی ہم لوگ عام طور پر کیا لیتے ہیں؟ ہم معنی لیتے ہیں کہ نفرت کا اظہار کرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ جب ہم کسی مومن کو دیکھیں کہ اس نے داڑھی نہیں رکھی ہوئی، نماز نہیں پڑھ رہا، تو ہم کیا کریں؟ اس سے نفرت کا اظہار کریں، جذباتی پن کا اظہار کریں، یعنی اپنے جذبات جو ہیں وہ ہمارے دل میں پیدا ہوں، تعصب پیدا ہو اس کے لیے۔ تو یہاں پر علماء کیا فرماتے ہیں کہ نہیں، مراد یہاں پر یہ نہیں ہے، بالقلب امر بالمعروف نہی عن المنکر انجام دینا، اس کا معنی نفرت نہیں ہے، اس کا معنی غصہ نہیں ہے، اس کا معنی تعصب نہیں ہے، بلکہ اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی اخلاص ہے۔ یعنی سب سے پہلے اس بندے کے لیے جسے ہمیں امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنا ہے، اس کے لیے ہم درد پیدا کریں، اخلاص پیدا کریں، حسن نیت پیدا کریں، دوسرے کو دل سے چاہیں، پہلے اس کے دل اپنے دل میں اس کے لیے محبت ایجاد کریں، بجائے اس کے کہ ہم نفرت ایجاد کریں، اس کے لیے اپنے دل میں کیا کریں؟ محبت ایجاد کریں۔ بالقلب کا معنی یہ ہے، اس محبت کا نتیجہ یہ ہو کہ جب ہم دیکھیں کہ ایک بندہ گڑھے میں گر رہا ہے تو ہمارا دل یہ کہے کہ کاش یہ اس گڑھے سے بچ جائے، اگر میں زبان سے کچھ نہیں کہہ سکتا اسے، میں ہاتھ پاؤں سے اسے نہیں روک سکتا، تو کم از کم میرے دل میں یہ پیدا ہونا چاہیے کہ کاش یہ بندہ، یہ جو اس کنویں میں گر رہا ہے، کھائی میں گر رہا ہے، اس کھائی میں گرنے سے بچ جائے، میں اس کے لیے دعا کروں، میں اس کے لیے اظہار یعنی اپنے دل میں درد محسوس کروں۔ یہ کہا گیا کہ یہ کیا ہے؟ بالقلب ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جو وہ برائی کا ارتکاب کر رہا ہے، برائی کے ارتکاب سے تو ظاہر ہے نفرت ہونی چاہیے، تو وہ جو برا کام ہے اس سے نفرت ہے، لیکن جو شخص انجام دے رہا ہے اس کے لیے دل سوزی ہونی چاہیے، درد ہونا چاہیے، اخلاص ہونا چاہیے، اور محبت ہونی چاہیے۔ اور فرمایا کہ باللسان کا معنی کیا ہے، یعنی زبان سے امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنے کا معنی کیا ہے؟ باللسان یعنی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اس کو سختی سے حکم دیں، اس کو ہم کیا کریں؟ ڈانٹ ڈپٹ کریں، سخت لہجہ استعمال کریں، اس کو توہین کریں، اس کی توہین کریں ہم کہ بھئی تم نماز کیوں نہیں پڑھتے۔ دیکھیں نا، نماز کا اگر آپ کسی کو کہنا چاہتے ہیں تو دو تین طریقے ہیں۔ آپ اپنے بچے کو کہنا چاہتے ہیں بیٹا نماز پڑھو، تو باپ جب دیکھے کہ بیٹا نماز نہیں پڑھ رہا، ایک بھائی یا بہن دیکھے چھوٹا اس کا جو بھائی بہن ہے وہ نماز نہیں پڑھ رہا، تو ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم سخت لہجہ استعمال کریں کہ تم جو نماز نہیں پڑھتے تم جہنم میں جاؤ گے، تم پر اللہ کا عذاب ہوگا، تم ایسے ہو، تم ویسے ہو۔ یہ ایک طریقہ ہے جس سے ایک بچہ انسلٹ محسوس کرے۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم اس بچے کو یہ کہیں گے، دیکھو بیٹا، اے میرے چھوٹے بھائی، دیکھو اگر میں تمہیں ایک چھوٹا سا گفٹ دوں تو میرا شکریہ ادا کرو گے یا نہیں کرو گے؟ آپ عملاً ایک گفٹ دے دیں اس کو، مثلاً اس کو جو چیز بھی پسند ہے، فرض کر لیجیے اسے چاکلیٹ پسند ہے، آپ اسے چاکلیٹ دے دیجیے، مثلا اس کو جو بھی فرض کر لیجیے کوئی اچھا پین اس کو پسند ہے، آپ خوبصورت سا پین پینسل آپ اس کو لا کر دیں، وہ خود بخود کہے گا شکریہ آپ کا، تھینک یو۔ وہ جب تھینک یو کہے گا آپ کو تو آپ اس سے کیا کہیں گے؟ آپ اس سے کہیں گے کہ دیکھو میں نے ایک چھوٹا سا تحفہ تمہیں دیا، تم نے میرا تھینک یو کہا۔ تو ذرا سوچو، جس نے ہمیں آنکھیں دیں، جس نے ہمیں کان دیے، جس نے ہمیں زبان دی، جس نے ہمیں مسلمان بنایا، جس نے ہمیں اہل بیت کا ماننے والا بنایا، جس نے یہ ساری کی ساری کائنات تمہارے لیے بنائی ہے، کیا اس رب کا شکریہ ادا نہیں کرو گے؟ میں نے ایک چھوٹا سا تحفہ دیا، تم نے شکریہ ادا کیا، لیکن جس اللہ نے یہ پوری کائنات تمہیں تحفے میں دی ہے، تم اس کا شکریہ ادا نہیں کرو؟ بچہ کہے گا کیوں نہیں کروں گا، کا شکریہ کیسے ادا کرو گے؟ کہو نماز کے ذریعے سے، پنجگانہ نماز پڑھو گے، جب تم نماز پڑھتے ہو تو گویا یہ اللہ تعالیٰ کا کیا ہے؟ شکریہ ہے، تھینک یو ہے۔ ایک دفعہ درود بھیجے محمد والے محمد۔ لہذا یہ بھی ایک طریقہ ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنے کا، ایک وہ طریقہ ہے جو میں نے بتایا ڈانٹ ڈپٹ کرنے کے ذریعے سے۔ لہذا جو باللسان کا معنی علماء نے کیا ہے وہ کیا کیا ہے؟ کہا ہے کہ وہ واضح دلائل، شیریں لہجہ، خوبصورت انداز اور دل سوزی کے ساتھ واعظ و نصیحت کرنا، نفرت کے ساتھ نہیں، شیریں لہجے کے ساتھ، درد کے ساتھ، دل سوزی کے ساتھ، خوبصورت لب و لہجے کے ساتھ، اچھی ٹیکنیک کے ساتھ، اچھی تدبیر کے ساتھ اس کو کیا کریں؟ آپ نیکیوں کی طرف بلائیں، برائیوں سے روکیں۔ لہذا قرآن مجید نے ارشاد فرمائے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت و موعظۃ الحسنا، کہ لوگوں کو اپنے رب کی طرف بلاؤ، کس طرح سے؟ حکمت کے ساتھ اور موعظہ حسنہ کے ساتھ، یعنی اس کو جب نصیحت کرو تو خوبصورت انداز سے کرو، نفرت انگیز انداز سے نہ کرو کہ وہ تم سے نفرت کرنے لگے، بلکہ خوبصورت انداز سے اسے نصیحت کرو۔ ایک دفعہ درود بھیجے محمد والے محمد۔ اور بلیت سے مراد کیا ہے؟ آخری جو درجہ ہے، بلیت سے مراد ہم عام طور پر یہ لیتے ہیں کہ اسے ہاتھ سے روکا جائے، اس پر ڈنڈا استعمال کیا جائے، جیسے کہ یہ میں نے آپ کو بیان کیا آغا نجفی کا واقعہ، ان کے شاگردوں کا۔ بلیت کی جو علماء نے بیان کیا، بلیت سے مراد کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز ہے اپنے عمل کے ذریعے سے، بلید اپنے ہاتھ سے روکنا، یعنی اپنے عمل سے روکنا، آپ کا عمل ایسا ہو کہ وہ جوان آپ کے عمل کو دیکھ کر متاثر ہو اور گناہوں کے نزدیک نہ جائے۔ اگر آپ رات کی تاریکی میں اٹھ کر، آپ کسی ہاسٹل میں رہتے ہیں، آپ جب رات کی تاریکی میں اٹھ کر نماز شب پڑھتے ہیں، کسی کو نہیں بتاتے آپ کہ میں نماز شب پڑھتا ہوں، لیکن آپ کے روم میٹ کو ضرور اندازہ ہو جاتا ہے کہ آپ رات کی تاریکی میں اٹھتے ہیں اور خدا سے راز و نیاز کرتے ہیں، آپ گڑ گڑاتے ہیں، آپ نماز شب پڑھتے ہیں، آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ تو یہاں پر آہستہ آہستہ وہ جوان کہ جو آپ کے روم میں رہتا ہے، جو آپ کے ہاسٹل میں رہتا ہے، کوئی لڑکا یا لڑکی، جب وہ آپ کے عمل کو دیکھے گا تو کیا ہوگا؟ متاثر ہوگا۔ جب وہ دیکھے گا آپ کو کہ یہ جوان ہمیشہ نماز پڑھتا ہے، بر وقت نماز پڑھتا ہے، یہاں اذان ہوتی ہے یا نماز شروع کر دیتا ہے، جب وہ ہمیشہ یہ دیکھے کہ آپ بہت اچھے اخلاق کے مالک ہیں، آپ پر کوئی غصہ کرتا ہے تو آپ تحمل کرتے ہیں، برداشت کرتے ہیں، جب آپ کو وہ یہ دیکھے کہ آپ دوسروں کی خدمت کرتے ہیں، آپ کے اندر خدمت کا جذبہ ہے. تو جب وہ یہ سارے اخلاق حسنہ دیکھے گا تو نتیجتاً کیا ہوگا, اس کے اندر بھی یہ اخلاقی جذبے ایجاد ہوں گے, اخلاقی جذبے بیدار ہوں گے. اب آپ کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ نماز شب پڑھو, وہ جب نماز شب پڑھتا ہوا آپ کو دیکھے گا, اللہ کی بارگاہ میں گریہ کرتے ہوئے دیکھے گا, خود بخود متاثر ہوگا آپ سے. جب آپ کو بر وقت نماز پڑھتا ہوا دیکھے گا اور دنیا میں آپ کو کامیاب انسان کے طور پہ دیکھے گا تو خود بخود آپ کی نماز سے متاثر ہوگا. تو بعض دفعہ آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ نماز پڑھو, آپ کا عمل اس بات کا باعث بن رہا ہے کہ خود بخود امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر ہو رہا ہے. لہذا امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے, اللهم صل علی محمد, کونوا دعاۃ للناس بغیر السنتکم, لوگوں کو بغیر زبان کے عمل کے ذریعے سے تبلیغ کرو, بغیر زبان کے, یعنی بولو نہیں عمل کرو, عمل کرو کہ تمہارے عمل سے متاثر ہوگا. اور ہم جب امر بالمعروف نہی عن المنکر کرتے ہیں, ہم چاہے مولانا حضرات ہوں چاہے آپ لوگ ہوں, اگر ہماری زبان میں تاثیر نہیں ہوتی نا بعض دفعہ, تو اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض دفعہ ہم شاید خود اس طرح سے عامل نہیں ہوتے. تو آپ نے واقعہ سنا ہوگا نا کہ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کوئی خاتون آئی اور اس نے آ کر کہا کہ میرا بیٹا کھجوریں بہت کھاتا ہے, تو آپ اسے منع کریں کہ اتنی کھجوریں نہ کھایا کریں. تو مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کل آنا. تو بڑی حیران ہوتی ہے وہ خاتون. بہرحال دوسرے دن جب پہنچتی ہے تو مولا سے عرض کرتی ہے کہ مولا میں کل آئی تھی آپ کے پاس, بچہ ساتھ لے کر آتی, کہتی ہے کہ مولا اس کو نصیحت کریں کہ اتنی کھجوریں نہ کھایا کرے بیمار ہو جائے گا. تو مولا نے پھر اس کو وہاں پر نصیحت کی کہ بیٹا اتنی کھجوریں نہیں کھاتے, نارمل کھایا کرو جیسے عام انسان کھاتے. تو خاتون نے اس مومنہ نے پوچھا کہ مولا وجہ کیا ہے, کل میں آئی تو آپ نے نصیحت نہیں کی, آج میں آئی تو آپ نے نصیحت کی. کہا اس وجہ سے میں نے کل اس کو نصیحت نہیں کی تھی, چونکہ کل آپ کے آنے سے پہلے میں کھجور کھا چکا تھا, تو جب میں نے خود کھجور کھائی ہے تو میں اس کو کیسے نصیحت کروں کہ تم کھجور نہ کھاؤ. آج میں نے کھجور نہیں کھائی, کیوں؟ تاکہ اس کو نصیحت کر سکوں. نصیحت کا اثر اس وقت ہوتا ہے کہ جب میں خود اس عمل کو انجام نہ دوں, یا اس عمل کو انجام دوں پھر دوسرے کو کہوں کہ یہ عمل انجام دو, تو پھر زبان میں تاثیر آتی ہے. ایک دفعہ درود بھیجے محمد والے محمد پر. میں ذرا جلدی جلدی کچھ اقوال بیان کرتا ہوں علماء کے. شیخ طوسی, جنہیں شیخ طائفہ بھی کہا جاتا ہے, یعنی ہمارے مذہب کے ایک بہت بڑے شخصیت جنہیں آپ کہیں, اپنی کتاب نہایا میں فرماتے ہیں امر بالمعروف نہی عن المنکر کے بارے میں, یہ جو ہم نے کہا نا کہ باللسان ہے, بالقلب ہے اور بالید ہے, تو اس سے مراد کیا ہے تھوڑی توجہ چاہتا ہوں. فرمایا کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہاتھ کے ذریعے سے بھی ہوتا ہے, شیخ طوسی فرما رہے, اور زبان کے ذریعے سے بھی ہوتا ہے. ہاتھ سے امر بالمعروف کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان خود عامل بالخیر ہو, یعنی خود اس خیر پر عمل کرنے والا ہو. یعنی ہم کہہ رہے ہیں دوسرے کو خیر پر عمل کروانا ہے, تو کہا کہ اگر تم بالید یعنی ہاتھوں سے کسی کو امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنا چاہتے ہو تو پہلے خود عامل بنو, یہ تمہارا عمل کرنا دوسرے کو کے عمل کا باعث بنے گا. اور منکرات سے اجتناب کریں, جب تم منکرات یعنی برائیوں سے اجتناب کرو گے تو دوسرے خود بخود تمہیں دیکھ کر برائیوں سے بچیں گے. اور زبان سے امر بالمعروف کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو نیک کام کی تلقین کرے, انہیں بشارت دے. ایک ہے نا جہنم کے عذاب سے ڈرائے, ہمارے یہاں عام طور پر جہنم سے بہت ڈرایا جاتا ہے, ٹھیک ہے, لیکن کہا پہلے بشارت دے اس کو, اسے بتائے کہ اس کے فوائد کیا ہیں. یہ جو تم فرض کر لو سچ بولو گے,
یہ جو تم خیانت نہیں کرو گے، یہ جو تم نے ایک نامحرم پر نگاہ نہیں ڈالو گے، اس کے فائدے کیا ہیں؟ آپ اس کو فائدے بیان کریں، پہلے تو دنیاوی فائدے بیان کریں. مثلا ایک شخص اگر نامحرم پر نگاہ نہیں ڈالتا، اس کا پہلا فائدہ یہ ہے کہ انسان فضول کاموں میں مشغول نہیں ہوتا، سادہ سا فائدہ یہ. دوسرا فائدہ یہ ہے کہ جب انسان کسی نامحرم کو نہیں دیکھتا تو انسان کا ذہن کیا ہوتا ہے؟ پاک ہوتا ہے. اگر آپ ایک طالب علم ہیں، اسٹوڈنٹ ہیں، اگر آپ ریسرچر ہیں، اگر آپ نامحرم کو دیکھیں گے اپنے ریسرچ ورک سے پیچھے رہ جائیں گے، تحصیل علم سے پیچھے رہ جائیں گے. ایک دفعہ نامحرم کو دیکھنا، فرض کر لیجئے اگر کسی نے دیکھا خدا نخواستہ، پھر دوبارہ دیکھے، پھر دوبارہ دیکھے، تو کیا ہوگا؟ آہستہ آہستہ انسان انوالو ہوتا چلا جاتا ہے، اور اتنا زیادہ انوالو ہو جاتا ہے کہ انسان اپنی شخصیت کھو بیٹھتا ہے. یہ دنیا بھی نقصان ہے، انسان اپنے دوستوں کی نگاہ میں بھی نیچے آ جاتا ہے، اپنے عزیزوں کی نگاہ میں بھی نیچے آ جاتا ہے، اللہ کی نگاہ میں تو آتا ہی آتا ہے. انسان کی شخصیت سبک ہو جاتی ہے. مثلا ٹھیک ہے، ابھی ماشاءاللہ ہمارے بھائی بیٹھے ہوئے جو ذہن سازی کا کام کرتے ہیں، ان سے استفادہ کیا جا سکتا ہے اس مسئلے میں کہ نامحرم کو نہ دیکھنے کے کیا کیا فائدے ہو سکتے ہیں اور دیکھنے کے کیا کیا نقصان ہو سکتے ہیں. مثلا میں آصف، کیا نام تھا آپ کا؟ جی رضا عباس بھائی سے میں کہتا ہوں، مثلا اس پہ آپ کچھ ورک کریں اور ہمیں بھی دیں، ہم مبلغین کو، ان جوانوں کو بھی بیان کریں، مثلا اس طرح کے کام. تو بجائے اس کے کہ ہم کسی کو سخت لب و لہجہ استعمال کریں، جہنم کی عذاب اور آگ سے ڈرائیں، ڈرانا چاہیے، میں ہی نہیں کہتا نہیں ڈرانا چاہیے، قرآن نے بھی ڈرایا، روایات میں بھی ہے، صحیح ہے، لیکن فقط صرف یہی ہے کہ جہنم سے ڈرایا جائے، نہیں، بشارت دیں آپ اس کو، اس کو فائدے بیان کریں. آپ سچ بولنے کے فائدے بیان کریں کہ ایک نوجوان جب سچ بولتا ہے تو اس کے فائدے کیا ہوتے ہیں. ایک جوان جس کے اندر تواضع ہوتی ہے، اس تواضع کے دنیاوی فائدے کیا ہیں، اس کو سمجھ آئے، لوجیکل گفتگو ہو جو اس کے سمجھ میں آئے، اس کے دل میں اترے. تو یہ کیا ہے؟ یہ نہی عن المنکر ہے، امر بالمعروف ہے. ہم ان چیزوں کی طرف نہیں آتے، وہ لگے لپٹے جو ہمارے انداز ہے، روایتی انداز، کلاسیکل انداز، اسی کے ذریعے سے آج کی نسل کو جب تبلیغ کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا نوجوان اسے قبول نہیں کرتا. بعض دفعہ زمانہ گزرنے کے ساتھ ساتھ جیسے ٹیکنالوجی میں اضافہ ہو رہا ہے تو تبلیغی ٹیکنیکس میں بھی ظاہر ہے کہ چینج آئی ہے. آج کا بچہ وہ بچہ نہیں، آج کا بچہ ایک اسمارٹ فون اس کے پاس ہوتا ہے، ساری دنیا اس کی جیب میں، وہ معلومات جو اماں ابا کو نہیں ہیں وہ چھوٹے سے بچے کو ہیں. مجھے موبائل چلانا نہیں آتا ہوگا لیکن بچے کو آتا ہے، ساری دنیا اس کے اختیار میں. تو بچے آپ دیکھیں بہت تیزی سے رشد کر رہے ہیں، بہت تیزی سے ذہنی طور پر یعنی بلوغت کے مرحلے پر پہنچ رہے ہیں. لہذا روایت کے اندر بھی ہے کہ بچوں کو کبھی بھی اپنی ایج کے حساب سے، جو تمہارا زمانہ تھا جب تم 10 سال کے تھے تم کیسے تھے، اور آج تمہارا بچہ جب 10 سال کا ہے تو کیسا ہے، تو یہ نہ سمجھو کہ جیسے تم تھے ویسے تمہارا بچہ ہے 10 سال کا. نہیں، آج تمہارا بچہ 25 سال آگے چل، 25 سال کے بعد فرض کر لو تمہاری شادی ہوئی، ٹھیک ہے، یعنی 15 سال کا فاصلہ تو آ گیا نا، 15 سال بعد تمہارا بچہ پیدا ہوا، پھر اس میں 10 سال ایڈ کر لو، یعنی وہی 25 سال ہو گئے، ٹھیک ہے، یعنی 25 سال کا، 25 ایئرس کا فاصلہ ہے تمہارے اور تمہارے بچے کے درمیان. اور تم یہ سوچو کہ میں 10 سال پہلے، میں جب 10 سال کا تھا تو یہ کرتا تھا اور ایسے ہوتا تھا اور ویسے ہوتا تھا. ضروری نہیں ہے کہ جیسے تم 10 سال کے تھے اور تم سوچتے تھے اور تمہارا ماحول تھا اور جیسے تمہاری نالج تھی، بچے کے بھی وہی ماحول ہو، وہی نالج ہو. لہذا آپ کو ٹیکنیکس بدلنی پڑیں گی، طریقہ کار بدلنا پڑے گا، اس کے لیے تدبیر سوچنی پڑے گی، حکمت سے کام لینا پڑے گا۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر بغیر حکمت کے نہیں ہو سکتا، لٹھ مار انداز سے نہیں ہو سکتا، ڈنڈا استعمال کر کے نہیں ہو سکتا۔ لہذا فرمایا کہ زبان سے امر بالمعروف کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو نیک کام کی تلقین کرے، انہیں بشارت دے کہ اگر وہ نیکی کریں گے تو دنیا میں بھی تعریف کے مستحق ہیں۔ دیکھیں کون فرما رہے ہیں، یہ شیخ طوسی فرما رہے ہیں کہ آپ دنیا میں بیان کریں کہ دنیا میں تمہاری تعریف ہوگی، دنیا میں تمہیں کیا فائدے ہوں گے، اور آخرت میں بھی رحمت الہی تمہارے شامل حال ہوگی، اور ساتھ ساتھ انہیں عذاب سے بھی ڈرائے کہ اگر تم یہ کام کرو گے تو اس کے یہ یہ عواقب اور یہ یہ نقصانات ہیں، دنیاوی لحاظ سے بھی اخروی لحاظ سے بھی۔ ہاتھ سے امر، شیخ طوسی فرما رہے ہیں، ہاتھ سے امر بالمعروف نہی عن المنکر کی صورت یہ بھی ہے کہ منکرات کے مرتکب کو سزا دی جائے، اس صورت میں کہ اسے قتل کیا جائے یا زخمی کیا جائے، تو یہ حکومت اسلامی کی ذمہ داری ہے، حاکم شرع کی ذمہ داری کہ وہ یہ کام انجام دے۔ آپ یہ کام نہیں کر سکتے، آپ کہیں جی میں پھانسی دے دیتا ہوں بندے کو، نہیں، آپ نہیں دے سکتے پھانسی۔ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کا قول آپ نے سنا ہوگا، اللہم صلی علی محمد، کہ من نسب نفسہ للناس اماما، یا مولانا حضرات پر پہلے آتی ہے یہ روایت کہ جو شخص بھی اپنے آپ کو دوسروں کا امام بنانا چاہتا ہے، لیڈر بنانا چاہتا ہے، فَلْيَبْدَ بِتَعْلِيمِ نَفْسِهِ قَبْلَ تَعْلِيمِ غَيْرِهِ، تو وہ کیا کرے، سب سے پہلے اپنے آپ کو تعلیم دے، اپنے آپ کو ٹریننگ دے، قبل اس کے کہ دوسرے کو تعلیم دے۔ وَلْيَكُنْ تَعْدِيبُهُ بِسِیرَتِهِ قَبْلَ تَعْدِيبِهِ بِلِسَانِهِ، اور اپنی سیرت کے ذریعے سے، اپنے کردار کے ذریعے سے دوسرے کو ادب سکھائے، قبل اس کے کہ زبان کے ذریعے سے ادب سکھائے۔ یعنی مولا فرما رہے ہیں کہ زبان سے پہلے عمل کے ذریعے سے لوگوں کی تربیت کرو، جب لوگ تمہارا عمل دیکھیں گے خود بخود تمہارے عمل سے متاثر ہو کر عمل کرنا شروع کر دیں گے، تمہیں بولنے کی ضرورت نہیں ہے، لہذا پہلے عمل کرو پھر بولو۔ لہذا اگر کوئی شخص نماز شب پڑھتا ہو اور اس کی پابندی کرتا ہو، جب وہ دوسروں کو کہے گا کہ نماز شب پڑھا کرو تو اس کا اثر ہوگا۔ اور فرمائے کہ وہ معلم نفسہ و مؤدبہا احق بالاجلال من معلم الناس و مؤدبہم، فرمایا کہ جو شخص اپنی تربیت کرتا ہے، اپنے نفس کو ادب سکھاتا ہے، وہ زیادہ تکریم و تقدیر یعنی زیادہ احترام کے لائق ہے ان لوگوں سے جو دوسروں کو صرف نصیحت کرتے ہیں، دوسروں کی تربیت کرتے ہیں، یعنی اپنی تربیت نہیں ہوئی دوسروں کی تربیت کر رہے ہیں، اپنے آپ کو تعلیم نہیں دی دوسروں کو تعلیم دے رہے ہیں۔ تو کہا کہ ان سے بہتر وہ لوگ ہیں کہ جو اپنی تربیت کرتے ہیں، اپنے آپ کو تعلیم دیتے ہیں۔ ایک دفعہ درود بھیجے محمد والے محمد پر۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر ہم سمجھتے ہیں کہ انفرادی طور پر ہو جائے تو کافی ہے، صحیح ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر انفرادی طور پر ہو جائے تو کافی ہے یا نہیں ہے؟ میں جب دیکھتا ہوں کہ نوجوان فحاشی میں پڑے ہوئے ہیں تو میں جا کر کسی نوجوان کو کہتا ہوں کہ بھائی یہ گناہ ہے، بھائی یہ نہ کرو، تو میرا یہ عمل جو میں نے انجام دیا، میں نے اپنے فریضے کو انجام دے دیا، اور کیا میرا یہ فریضہ انجام دینا جو ذاتی طور پر میں نے انجام دیا کافی ہے؟ اس سے معاشرے کی اصلاح ہو جائے گی؟ کیا کہتے ہیں ہمارے بھائی بہن، کیا کافی ہے؟ پھر اس کا جواب کیا ہے؟ اگر کافی نہیں ہے تو کیا جواب ہے اس کا؟ بہت اہم نقطہ ہے، اور یہ ہمیں ڈائریکشن بھی دے سکتا ہے نقطہ۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر انفرادی طور پر جو انجام دیا جاتا ہے اس کا اثر بھی محدود ہوتا ہے، لیکن اگر اجتماعی طور پر انجام دیا جائے تو اس کا اثر کیا ہوگا؟ اس کا دائرہ کار جو ہوگا بہت وسیع ہوگا، اس کا اثر بڑا دیر پا ہوگا اور گہرا ہوگا۔ لہذا آیت اللہ العظمیٰ طباطبائی صاحب تفسیر المیزان، انہوں نے سورہ آل عمران کی آخری آیت، آیت نمبر 200 آخری آیت ہے، اس میں فرمائے کہ جو یہ آیت ہے قرآن مجید کی، یا ایہا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اے صاحبان ایمان صبر و استقامت سے کام لو، ایک دوسرے کو صبر و استقامت کی تلقین کرو اور اپنے محاذ کا کیا کرو؟ مورچہ بند رہو، اپنے محاذ پر مورچہ بند رہو۔ رابطوں یہاں پر مرابطہ کرنا یعنی محاذ پر کھڑے ہونا، بندوق لے کر، جیسے آپ نے دیکھا نا سرحد کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں، بارڈر کے اوپر فوج کھڑی ہوتی ہے، وہ کیا کرتی ہے؟ سرحد کی حفاظت کرتی ہے۔ کہا اسی طرح سے کیا کرو؟ رابطوں مرابطہ کرو، محافظت کرو اپنے مذہب، اپنے دین، اپنے معاشرے کی سرحد کی کیا کرو؟ حفاظت کرو، مورچہ بند رہو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، کہ شاید تم فلاح پا جاؤ، اگر ان کے اوپر عمل کرو گے تو فلاح پا جاؤ گے۔ تو آیت اللہ طباطبائی صاحب تفسیر المیزان نے فرمایا کہ اس آیت کا یعنی خلاصہ جو ہے وہ کیا ہے؟ کہا کہ دیکھو، یاد رکھنا اسلام کے جتنے امور ہیں وہ سب کے سب اجتماعی ہیں، اسلام کی سوچ اجتماعی سوچ ہے، انفرادی سوچ نہیں ہے، حتیٰ ہم جو انفرادی عبادات انجام دیتے ہیں اس کا بھی اثر کس کے اوپر ہوتا ہے؟ انسان کی اجتماعی زندگی پر ہوتا ہے۔ یہ جو رات کی تاریکی میں اٹھ کر میں نماز شب پڑھتا ہوں اور گریا کرتا ہوں، اس کا اثر کہاں ہوتا ہے؟ میری اجتماعی زندگی پہ پڑتا ہے۔ یعنی انفرادی عمل کا بھی اثر انسان کی اجتماعی زندگی پہ پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ اجتماعی، آپ ہمارے جو عبادات ہیں وہ دیکھ لیجئے، حج دیکھ لیں، ایک سیاسی عبادی، ایک اجتماعی عمل ہے۔ آپ نماز جمعہ دیکھ لیجئے، نماز جمعہ ایک سیاسی اجتماعی عبادت ہے، اس میں حکم ہے نماز جمعہ میں، افسوس کے ساتھ میں عرض کر رہا ہوں، امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بہت غور سے سنیے گا، کہ امام جمعہ کو چاہیے کہ وہ لوگوں کو دنیا کے حالات بتائے، دنیا میں مسلمانوں پر کیا بیت رہی ہے، یمن میں کیا ہو رہا ہے، عراق میں کیا ہو رہا ہے، فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، کشمیر میں کیا ہو رہا ہے۔ امام رضا فرماتے ہیں، یہ تو مثالیں میں نے آپ کو دی، دنیا کے حالات خطیب نماز جمعہ کے اوپر فرض ہے کہ بیان کرے۔ ہماری نماز جمعہ میں کتنے، کیسی نماز جمعہ ہوتی ہے ہماری؟ ہم تو پورے پاکستان میں جاتے ہیں، دیکھتے ہیں، میں آپ کو بتاؤں تقریباً، یعنی مبالغہ نہ ہو، 95% یا 90% چلیں، زیادہ نہ کروں، 90% جمعے ہمارے کیسے ہوتے ہیں؟ 90% جمعے ایسے ہوتے ہیں کہ عربی کے دو خطبے کتاب سے دیکھ کر پڑھے جاتے ہیں، اور اردو میں جو بولا جاتا ہے مولانا صاحب زیادہ سے زیادہ کہیں گے کہ بھائی مسجد کو چندہ دیجیے، بس یہ اردو میں بولیں گے، باقی عربی میں خطبہ، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، سب اپنے گھر چلے گا۔ دیکھیں تہران میں جو نماز جمعہ ہوتا ہے کیسا نماز جمعہ ہے کہ امریکہ، اسرائیل، دنیا کی بڑی بڑی طاغوتی طاقتیں وہ واچ کرتی ہیں باقاعدہ کہ خطیب جمعہ کیا کہہ رہا ہے۔ آج اگر آیت اللہ خامنائی نے خطبہ دیا ہے تو اس خطبے میں کیا میسج دیا ہے، اس کو کون واچ کر رہا ہے؟ یہودی، کفار، مشرکین۔ ایسا نماز جمعہ جو طاغوت شکن ہے، ایسا نماز جمعہ کہ جو لوگوں کو بیدار کر دے، ایسا نماز جمعہ جس سے دشمن خوف زدہ ہو، یہ حقیقی نماز جمعہ ہے۔ اب دیکھیں ہمارے یہاں نماز جمعہ میں ایک شرط ہے، توجہ ہے میری طرف یا نہیں؟ کیا شرط ہے نماز جمعہ کی؟ نماز جمعہ کی شرط یہ ہے کہ تقریباً 5.5 کلومیٹر کے سراؤنڈنگ میں صرف ایک جمعہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ یعنی یہ اتنا جو ڈائیمیٹر ہے آپ کا، یہ کیا ہے؟ سارے مومنین و مومنات ایک جگہ جمع ہوں. افسوس ہمارے یہاں تو مومنات کو اجازت ہی نہیں مسجد میں آنے کی، نماز جمعہ کی اجازت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ افسوس ہے. تو 5.5 کلومیٹر یا 5.75 کلومیٹر کے اس سراؤنڈنگ میں ایک نماز جمعہ ہو سکتی ہے ہمارے یہاں، ٹھیک ہے؟ یہ واجبات جمعہ میں سے. تو اب آپ سوچیں اس کا فلسفہ کیا ہے، جبکہ ہمارے جو دوسرے بھائی ہیں ان کے ہر مسجد میں نماز جمعہ ہو جاتی ہے، لیکن ہمارے یہاں ایک مسجد میں ہو سکتی ہے 5.5-6 کلومیٹر کے فاصلے پہ. وجہ کیا ہے؟ اللہ یہ چاہتا ہے کہ ایک عظیم اجتماع نماز جمعہ کا ہو، سب ایک جگہ جمع ہو کر خطیب جمعہ کو سنیں کیا کہہ رہا ہے. اور اس میں امام رضا فرماتے ہیں کیا کہے؟ دنیا کے حالات، جہاں تقویٰ کی دعوت دے، جہاں اخلاق بتائے، جہاں احکام بتائے، فقہی مسئلے بتائے، وہاں کیا کرے؟ دنیا کے حالات بتائے، سیاسی معاملات سمجھائے، ملک میں کیا ہو رہا ہے، ہماری ذمہ داری کیا ہے، الیکشن ہو رہے ہیں ہماری ذمہ داری ہے یا نہیں ہے؟ کوئی خطیب جمعہ کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو گائیڈ کرے، الیکشن میں حصہ لینا یا نہیں لینا، لینا ہے تو کس طرح سے لینا ہے، کس کو ووٹ ڈالنا چاہیے، کس کو ووٹ نہیں ڈالنا چاہیے، خطیب جمعہ کی ذمہ داری ہے، یہ ڈیوٹی ہے اس کی. جیسے تقویٰ کی دعوت دینا اس کی ذمہ داری ہے، فقہی مسئلہ بیان کرنا اس کی ذمہ داری ہے، سیاسی حوالے سے گائیڈنس دینا بھی اس کی ذمہ داری ہے. لیکن افسوس ہے ہمارے یہاں، میں لاہور میں ہوتا تھا، قوم سے آیا تو ہم تبلیغات کے سلسلے میں لاہور میں تقریباً 5-6 سال رہے. تو وہاں پر میں نماز جمعہ پڑھاتا تھا، تو نماز جمعہ ہم نے خواتین کا نماز جمعہ پہلے ہی سال میں نے شروع کروانے کی عزم کیا. آپ یقین کریں میں نے کوئی 5 خطبے دیے ہوں کہ خواتین کا نماز جمعہ میں آنا جائز ہے اور فائدے مند ہے، 5 خطبے دیے. لیکن چونکہ کبھی بہت قدیمی مسجد تھی، لیکن چونکہ لوگوں کو کبھی دیکھا ہی نہیں کہ خواتین بھی کبھی مسجد میں آتی، وہ سمجھتے ہیں حرام ہے مسجد میں آنا خواتین، ٹھیک ہے؟ لہذا کافی ریزسٹنس کے بعد الحمدللہ میں کامیاب ہوا کہ میں نماز جمعہ خواتین کی قائم کر پائے. اب یہی ہماری بچیاں، ہماری بہنیں، خواتین یہی جب مولا امام رضا کے حرم میں جاتی ہیں وہاں نماز پڑھتی، نماز جماعت پڑھتی، یہی جب کربلا و نجف و سامرہ و کاظمین جاتے ہیں نماز ساتھ پڑھتے ہیں، وہاں مساجد میں مسجد کوفہ میں نماز جماعت پڑھتے ہیں، پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے؟ تو جب وہاں پہ یہ جو ہماری عام مساجد ہے نا، یہ جیسے فرض کر لیجئے محفل مرسہ ہے، اس یہ مسجد اللہ کی مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے، لیکن بعض مساجد کو اللہ تعالیٰ نے بڑا رتبہ دیا ہے، جیسے کہ مسجد الحرام ہے، مسجد کوفہ ہے، اور خود آئمہ کا حرم بھی کیا ہے، اس کا مقام مسجد سے زیادہ ہے، یعنی عام مسجدوں سے زیادہ ہے. تو جب وہاں پہ نماز جماعت ہو سکتی ہے تو ہماری مساجد کے اندر نماز جماعت کیوں نہیں ہو سکتی؟ اور تمام فقہا کے فقہی مسئلے موجود ہیں، آپ توضیع المسائل اٹھا کر دیکھیں خواتین کی نماز جماعت پڑھنے کے حوالے سے. لیکن افسوس ہماری آدھی آبادی خواتین کی ہوتی ہے نا تقریباً ہر ملک کے اندر، کم از کم آدھی آبادی ہوتی ہے، بعض جگہ زیادہ بھی ہوتی ہے. تو یہ آدھی آبادی ہم نماز جمعہ جیسی عبادت، نماز جماعت جیسی عبادت سے ہم لوگ محروم کر دیتے ہیں. اگر صحیح یہ جو امر بالمعروف نہی عن المنکر کی بحث ہماری ہو رہی ہے، اگر ہم صحیح معنوں میں مسجد کا استعمال کریں، اچھا مبلغ ہو، اچھا خطیب ہو. اب دیکھیں جو ہماری بچہ بچی مسجد کے اندر آئے گا تو کیا ہوگا، اس کی تربیت ہوگی، امر بالمعروف نہی عن المنکر ہوگا. لیکن افسوس ہے کہ ہم ہم نے ایک آدھی آبادی کو بالکل کاٹ دیا ہے. اور امر بالمعروف نہی عن المنکر کیا ہے؟ ایک اجتماعی عمل ہے. اس کو میرے خیال ہے نیکسٹ ہے نا ہمارا ایک لیکچر, اس کے اوپر رکھتے ہیں. میرا ٹائم اس وقت اوور ہو گیا, اگر کوئی اس میں سوال ہو تو میں حاضر ہوں. لیکن بہرحال ایک المیہ ہے افسوس کے ساتھ کہ ہمارے مدارس میں بھی اجتماعی سوچ نہیں دی جاتی. بڑا افسوس کے ساتھ بعض مدارس کے اندر, بعض مدارس کی بات کروں, یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کو عوام کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے, عوام کو چاہیے کہ چل کے آپ کے پاس آئے, کیونکہ پیاسا ہمیشہ کنویں کی طرف آتا ہے, کنواں پیاسے کے پاس نہیں جاتا. یہ سوچ بعض دفعہ بعض خشک مدارس کی طرف سے یہ دی جاتی ہے, افسوس کی بات. جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا تھا کہ طبیب دوار, ایک ایسے طبیب ہیں, ایسے ڈاکٹر ہیں جو لوگوں کے گھر جا جا کر ان کا علاج کرتے ہیں. رسول اللہ کو ایک طبیب کے اور ڈاکٹر کی حیثیت سے متعارف کروایا مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام. ایک ایسے ڈاکٹر ہیں جن کے پاس لوگ نہیں آتے, یہ لوگوں کے پاس چل چل کے جاتے ہیں اور لوگوں کا علاج کرتے ہیں. تو بہرحال ہمارے افسوس کے ساتھ ہمارے معاشرے میں اس طرح کی فکر موجود ہے. اور جیسے میں نے پچھلی دفعہ بھی عرض کیا تھا, ہمارا دین سیاست سے جدا ہے, ہمارا دین اجتماع سے جدا ہے, ہمارا دین معیشت سے جدا ہے, ہمارا دین بہت ساری چیزوں سے جدا ہے. ہم سیاسی معاملات کو اپنی ڈیوٹی نہیں سمجھتے, اجتماعی معاملات کو اپنی ڈیوٹی نہیں سمجھتے. ایک محلے میں جہاں پر مدرسہ ہو اور جہاں پر مسجد ہو اور پیش نماز ہو, اور اگر لوگ وہاں پر مشکلات کا شکار ہیں, مسائل کا شکار ہیں, دشمن کی سازشوں کا شکار ہیں فرض کر لیجئے, اور یہ مدرسہ اور عالم دین اگر وہاں پر رول پلے نہیں کرتا تو یہ واقعاً قیامت کے دن جواب دہ ہیں کہ مومنین پریشان تھے, آپ نے ان کی کوئی مدد نہیں کی. دشمن سازشیں کر رہا تھا, آپ نے اس کا کوئی کاؤنٹر نہیں کیا, آپ کے پاس کوئی اسٹریٹجی نہیں تھی دشمن کو کاؤنٹر کرنے کے لیے مثلا. تو یہ بہرحال ہمارا ایک المیہ رہا. لیکن الحمدللہ انقلاب اسلامی ایران کے بعد امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے جو دنیا کو ایک فکر دی, ایک زندہ اسلام پیش کیا, اس میں دین و سیاست الحمدللہ ایک ہیں, دین و اجتماع الحمدللہ ایک ہیں. اور آج جو حوزہ علمیہ قم سے اور دیگر حوزات سے جو ہمارے علماء آ رہے ہیں, الحمدللہ ایک اچھی روشن فکر ہیں, ٹھیک ہے, اور اجتماعی اور سیاسی سوچ بھی رکھتے ہیں, دنیا کے حالات سے بھی باخبر ہیں الحمدللہ, نئی نسل کی جو نیڈس ہیں ان کو بھی سمجھتے ہیں, جدید ٹیکنیک سے بھی آگاہ ہیں, آشنا ہیں الحمدللہ. لہٰذا جو جدید نسل ہے ہمارے علماء کی وہ ماشاءاللہ اس لحاظ سے کافی آگے ہے. البتہ جو ہمارے قدیمی علماء ہیں ان کی خدمات بہت زیادہ ہیں, اس میں کوئی شک نہیں, بیس انہوں نے ہی بنائی ہے جو معاشرے کے اندر آج دینداری نظر آتی ہے ان کی وجہ سے ہے. لہذا یہ تھوڑا سا ایک گیپ ہے جو کچھ عرصے بعد انشاءاللہ فل ہو جائے گا. اور میری گزارش ہوگی آپ جیسے ہماری جو بچیاں اور بچے بیٹھے ہوئے ہیں جو پڑھے لکھے ہیں, ان سب کی ذمہ داری ہے کہ علماء کی کمی کو معاشرے میں پوری کریں, یعنی آپ خود حوزہ علمیہ کی طرف جائیں. جو سمجھتے ہیں نا کہ ہمارے پاس اچھے علماء, باعمل علماء, انقلابی علماء کی کمی ہے, ان کی ڈیوٹی ہے یا وہ خود جائیں یا دوسرے لوگوں کو حوصلہ افزائی کریں کہ وہ جائیں, انکریج کریں. جی جی دیکھیں ووٹ ہم کس کو دیں، ایک اہم سوال ہے. رہبر سے یہ سوال ہوا ہے جو آپ نے سوال کیا، کہ ہم اگر آج کسی کو ووٹ دیتے ہیں اس بنیاد پر کہ وہ ہمارے لیے کام کرے گا، دیانتدار ہوگا، فرض کر لیجئے خیانت نہیں کرے گا، کرپشن نہیں کرے گا، لیکن بعد میں وہ کرپٹ نکلتا ہے، کرپشن کرتا ہے، یا آج ٹھیک تھا کل اقتدار آیا تو خراب ہو گیا، ہو سکتا ہے نا؟ اقتدار بڑی بری چیز ہے، انسان اچھے اچھے نیک لوگ بھی فاسد ہو جاتے ہیں بعض دفعہ. رسول اللہ کے زمانے میں بھی ایسے ہی تھا، اقتدار دیکھ کر لوگ بگڑ جاتے ہیں. آج ایران میں بھی آپ دیکھ لیجئے، ایران میں اتنا بڑا انقلاب آیا لیکن اقتدار کے آتے ہی لوگ بگڑ جاتے ہیں. تو یہ ہوتا ہے. تو رہبر سے یہ سوال ہوا تو رہبر نے کیا جواب دیا اس کا؟ رہبر نے کہا کہ آپ کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، چونکہ آپ نے مصلحت یہ سمجھی تھی اور اپنی دیانتداری کے تحت آپ نے اس کو ووٹ دیا تھا، لہذا اگر وہ بعد میں کرپٹ نکلتا ہے تو آپ کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے. اب آپ نے یہ سوال کیا، مجلس وحدت مسلمین مثلا پی ٹی آئی کے ساتھ بعض جگہوں پر انہوں نے پنجاب میں الائنس کیا ہے اور یہاں پہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی ہے انہوں نے سندھ کے اندر. تو دیکھیں ہمارے یہاں ایک اصول ہے، فقہ کا ایک اصول ہے، دفع الافسد بالفاسد. ایک ہے بہت برا، پچھلی دفعہ میں نے بات کی تھی کہ ہمیں دو برائیوں میں سے کم برے کا انتخاب کرنا، ٹھیک ہے؟ اب یہاں پر ظاہر ہے کہ کوئی متقی پرہیزگار لوگ تو ہیں نہیں سیاستدانوں، ہیں. دو برائیوں میں سے کم برائی کا انتخاب کرنا ہے. افسوس کے ساتھ ہمارے معاشرے کی یہ کیفیت ہے جو میں نے روایت بیان کی تھی آپ کے سامنے. اسی طرح سے دفع الافسد بالفاسد، یعنی بڑے فساد کو روکنے کے لیے چھوٹے فساد کا انتخاب، ٹھیک ہے؟ یعنی اگر ہم امریکہ کو روکنا چاہتے ہیں اپنے ملک کے اندر، تو فرض کر لیجئے ہم رشیا سے مدد لیں، فرض کر لیجئے مثال کے طور، ٹھیک ہے؟ یا پھر ہم فضل الرحمان سے بچنا چاہتے ہیں تو ہم کیا کریں، مثلا ہم ایک ایسی پارٹی کا یا ایسے پولیٹیشین کا انتخاب کریں کہ جو اس کو بھی کاٹتا ہو اور ہمیں بھی نقصان نہ پہنچائے، ٹھیک ہے؟ اب فضل الرحمان تو آپ کو پتہ ہے، دیکھیں پاکستان کے اندر سعودی عرب کے اسٹریٹجک پارٹنرز کون سے ہیں، بیان کریں کوئی ہماری بہن بھائی، کون کون اسٹریٹجک پارٹنرز جس کے ذریعے سے سعودی عرب اپنی پالیسیز کو پاکستان کے اوپر امپلیمنٹ کرتا ہے؟ نون لیگ اور فضل الرحمان، نون لیگ اور فضل الرحمان، ٹھیک ہے؟ یہ ڈائریکٹلی سعودی عرب سے ڈکٹیٹ ہوتے ہیں، اور اس وقت افسوس کے ساتھ ایم ایم اے سعودی عرب کا پروجیکٹ ہے. پاکستان کے اندر وہ اپنے جو پالیسی ہے اسے امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں فضل الرحمان کے ذریعے سے، نون لیگ کے ذریعے سے. اب نون لیگ اگر آؤٹ ہو رہی ہے، فضل الرحمان موجود ہے. لہذا ہماری کیا کاؤنٹر اسٹریٹجی کیا ہے؟ ہماری کاؤنٹر اسٹریٹجی ہے کہ ہم ایک تو یہ کہ الیکشن لڑیں، مائنس نہ ہو. پاکستان کی قومی سیاست سے شیعوں کو مائنس نہیں ہونا چاہیے، یہ واجب عمل ہے. جیسے نماز واجب ہے ایسی سیاسی امور واجب ہیں، یاد رکھیے گا اس بات کو، سیاسی امور ہمارے اوپر واجب ہیں. پاکستان میں اپنے آپ کو سیاسی لحاظ سے طاقتور بنانا امر بالمعروف، انشاءاللہ نیکسٹ اس میں ہم پڑھیں گے، امر بالمعروف نہی عن المنکر کے تحت بھی آپ کو سیاسی لحاظ سے طاقتور بننا آپ کے اوپر واجب ہے. لہذا ہماری کاؤنٹر اسٹریٹجی کیا ہے کہ ہم اولاً الیکشن میں حصہ لیں، نمبر ٹو الیکشن میں ایسے حصہ لیں کہ یا تو ہم خود کامیاب ہونے کی پوزیشن میں ہوں، ٹھیک ہے؟ یعنی ہمارے لوگ جتنے کھڑے ہوں سب کامیاب ہو جائیں اور پارلیمنٹ میں پہنچ جائیں تاکہ ہم اپنے حقوق کا دفاع کریں، ٹھیک ہے؟ لیکن اگر ہم یہ نہیں کر سکتے تو ہمیں کسی کا سہارے کی ضرورت پڑے، یعنی الائنس کی ضرورت پڑے، سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی ضرورت پڑے، تو ہم ان سے الائنس کریں اور سیٹ ایڈجسٹمنٹ کریں کہ جنہوں نے جن سے تشیع کو ماضی میں کوئی نقصان نہ پہنچا ہو, جنہوں نے ہماری تکفیر نہ کی ہو, ہمیں کافر نہ کہا ہو, جنہوں نے ہمارا قتل عام نہ کیا ہو, ہم ان کے ساتھ کیا کریں, الائنس یا سیٹ ایڈجسٹمنٹ کریں. لہذا اگر ہم کہیں کہ جی مثلا فلاں انہوں نے تکفیر کی ہے, تو پی ٹی آئی نے کم از کم ہماری تکفیر نہیں کی, صحیح. اور ایک نئی جماعت ہے جس نے آج تک حکومت نہیں بنائی, اگر اس دفعہ بن گئی شاید غلطی سے تو بن گئی عمران خان صاحب کی, ٹھیک ہے. تو وائلا نون لیگ کو تو ہم دیکھ چکے ہیں کس طرح سے انہوں نے پنجاب, اگر آپ جائیں نا پنجاب میں ہر دوسرے تیسرے بندے کو انہوں نے شیڈیول فور میں ڈالا ہوا, ہماری شیعہ لیڈرز, شیعہ ذاکرین, شیعہ ماتمی, ان کو شیڈیول فور میں ڈالا ہوا. آپ کی 100 سالہ قدیمی مجلس بھی ہوتی ہے نا, اگر تو آپ اس سال اگر مجلس کرنا چاہتے ہیں تو این او سی لینا پڑے گا اپنے گھر میں مجلس کرنے کے لیے, این او سی. اور بعض دفعہ وہ اجازت نہیں دیتے, کہتے نہیں دیتے ہم اجازت, امن و امان کا مسئلہ ہے, آپ کو مجلس کی اجازت نہیں. وہ کہ 100 سال سے کر رہا ہوں میں, کہا نہیں تمہیں اجازت نہیں ہے. اسی طرح سے جلوسوں کا مسئلہ ہے, کتنے لوگ ہمارے مسنگ پرسنس ہیں اس وقت پنجاب کے اندر. سی ٹی ڈی نے شیعوں کے ساتھ دشمنی میں کوئی کسر نہیں چھوڑی, افسوس کے ساتھ, خصوصاً پنجاب پولیس نے. کون؟ نون لیگ ہے چونکہ وہاں پر. لہذا انتہائی ظلم کی, یہ راجہ بازار کا جو سانحہ تھا اس میں نون لیگ انوالو تھی, ان کی پنجاب حکومت انوالو تھی, پنجاب پولیس انوالو تھی, افسوس کے ساتھ, ٹھیک ہے. اسی طرح سے وہ جو طاہر القادری صاحب کے لوگوں کو مارا گیا تھا, 14 افراد کو, ٹھیک ہے, ان کا قتل عام بھی, بے گناہوں کا قتل عام کے. بہرحال میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ہمیں پاکستان کے اندر کیا کرنا پڑے گا, نمبر ایک الیکشن میں حصہ لیں, نمبر دو ان لوگوں سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کریں یا الائنس کریں کہ جو جن سے آپ کو کوئی خطرہ نہیں ہے, جو آپ کو کوئی فائدہ دے سکتے ہیں. اگر کوئی فائدہ دے سکتا ہے آپ اس سے فائدہ لیں, ٹھیک ہے, قومی حوالے سے, ذاتی حوالے سے نہیں. ہم اقتدار پرست نہیں ہیں, ٹائم ہو گیا, ہم اقتدار پرست نہیں ہیں. ہمیں اگر پارلیمنٹ میں جانا ہے تو کیوں جانا ہے؟ تاکہ ہم اپنے مذہب کا دفاع کر سکیں, اپنی قوم کا دفاع کر سکیں, اپنی عزاداری کا دفاع کر سکیں, اپنے ملک کا دفاع کر سکیں. آپ دیکھیں پارلیمنٹ یمن کا جب فیصلہ ہو رہا تھا, آپ لوگوں کو یاد ہے نا, اسی ملک کے اندر یمن فوج بھیجنے کی بات آئی تو پارلیمنٹ میں فیصلہ ہوا, پارلیمنٹ نے رائے دی کہ نہیں جانی چاہیے فوج. وائلہ نواز شریف تو بھیجنا چاہتا تھا فوج کو, وہ تو وعدہ کر کے آ گیا تھا کہ میں یمن فوج بھیجوں گا. تو پارلیمنٹ میں آپ کے افراد اگر موجود ہوں, اور ہمارے جیسے یعنی جو پولیٹیشن سے روابط ہوتے ہیں, پولیٹیکل پارٹی سے جو روابط ہوتے ہیں, اور آپ کا جو اثر ہوتا ہے ان کے اندر, اگر یہ نہ ہو تو یمن جیسے واقعات رونما ہو سکتے ہیں. یمن میں ہماری فوج جاتی اور پاکستان کو نقصان ہوتا, ٹھیک ہے, یعنی رسمی طور پر جاتی. ابھی بھی کہتے ہیں کہ بھائی بہت سارے لوگ وہاں پر گئے ہیں, لیکن اسٹیٹ کی پالیسی نہیں ہے کہ وہ یمن میں فوج جائے. اسی طرح کے اور بہت سارے واقعات ہیں کہ جس کی وجہ سے ہمیں بہرحال الیکشن میں ووٹ دینا چاہیے. لہذا میں یہ کہتا ہوں, اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ بھائی ایک طرف مثلا ایس یو سی ہے, شیعہ علماء کونسل, ایک طرف ایم ڈبلیو ایم ہے, تو ہم کیا کریں؟ تو میں کہتا ہوں کہ بھائی یہاں پہ لڑنے کی ضرورت نہیں, اختلاف کرنے کی ضرورت نہیں. دو ہی پارٹی ہیں نا مذہبی سیاسی ہماری شیعہ جو الیکشن میں آئی ہوئی ہیں. آپ جس کو مناسب سمجھتے ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ مثلا ایس یو سی نے جو فیصلہ کیا فضل الرحمان کے ساتھ جانے کا, اگر وہ الائنس شیعوں کے لیے مفید ہے, اس ملک کے لیے مفید ہے, تو آپ ان کو ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں, ووٹ دیں. اگر آپ سمجھتے ہیں ایم ڈبلیو ایم نے جو مثلا الائنس کیا عمران خان کے ساتھ, ٹھیک ہے, ان کا الائنس مفید ہے اور انہوں نے جو سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی اور مستقبل میں جو ان کا فارمولا طے ہوا ہے اس کے ساتھ, پی ٹی آئی کے ساتھ, اگر وہ بہتر ہے تو آپ ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں, ان کو ووٹ دیں. آپس میں لڑائی جھگڑا نہ کریں, اختلاف نہ کریں. انسان کو آزادی ہے, کوئی مشکل نہیں ہے.